بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 22 ستمبر 2018, آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناول قلائی ایڈونچر سیریز. یہ سیریز کل 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اس سیریز کی جلد نمبر 12, شہر پتھر بن گیا, مصنف اے حمید, اور یہ جلد کل 70 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کی ریکارڈنگز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03-06-78-78-222 پر. یہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر, www.qurtaba.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1, قلائی ایڈونچر سیریز. مصنف اے حمید, جلد نمبر 12, شہر پتھر بن گیا. مجلس ادارت حکیم محمد سعید, مسعود احمد برکاتی, رفیع الزمان زبیری, ناشر ہمدرد فاؤنڈیشن پریس, ہمدرد سینٹر نظم آباد کراچی, تابع فضل سنز, اشاعت 1992, تعداد اشاعت 2000, قیمت 10 روپے. نونہال ادب کی کتابیں نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر شائع کی جاتی ہیں. جملہ حقوق محفوظ ہیں. ترتیب: اندھیرا غار, صفحہ نمبر 6, 2070 کے پاکستان میں, صفحہ نمبر 22, قلائی کمپیوٹر کی تباہی, صفحہ نمبر 36, شہر پتھر بن گیا, صفحہ نمبر 51. اندھیرا غار, صفحہ نمبر 6, دریا میں تیرتی لاش نے ماریا سے ایک بار پھر کہا, ماریا اپنے دوستوں کو بچاؤ, اپنے دوستوں کو بچاؤ. ماریا سمجھ گئی یہ لاش اسے عمران, شیبہ اور گارشہ کے بارے میں خبردار کر رہی ہے, کیونکہ ماریا انہی کو افریقہ کے اس خطرناک جنگل میں چشمے کے پاس چھوڑ کر گئی تھی اور اب انہیں واپس لینے آ رہی تھی, کیونکہ ڈیگان سیارے کا دوست خلائی آدمی سمپان پرتال پہاڑ کے تہخانے میں کیو سالنگ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا. سمپان نے امید دلائی تھی کہ وہ عمران, شیبہ اور گارشہ کو 2000 سال پرانے زمانے سے ان کے اپنے زمانے میں پہنچانے کی کوشش کرے گا. کو جب گارشا, عمران اور شیبہ دریا کے کنارے نظر نہ آئے تو وہ ان کی تلاش میں تالاب کے دوسرے کنارے نکل آئی, جہاں پانی میں ایک لاش تیر رہی تھی جس کے ماتھے پر دیا روشن تھا. رات کا وقت تھا, جنگل میں چاروں طرف اندھیرا تھا. جب لاش نے ماریا کو مخاطب کرتے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کو بچائے تو ماریا نے جلدی سے پوچھا, وہ کہاں ہیں؟ کیا انہیں آدم خور وحشی لے کر گئے ہیں؟ تالاب والی لاش نے کہا, سنو, اس جنگل میں ہر مہینے کی 7ویں تاریخ کو ایک خوفناک سرکٹی بلا حملہ کرتی ہے. جو انسان اسے ملتا ہے وہ اسے اپنے طلسم کے زور سے اٹھا کر موت کی وادی میں لے جاتی ہے, اسے پتھر بنا کر زمین میں گردن تک گاڑ دیتی ہے. عمران, شیبہ اور گارشا کو بھی یہی بلا اٹھا کر لے گئی. آج مہینے کی 7 تاریخ تھی. ماریا نے پوچھا, سرکٹی بلا کی موت کی وادی کہاں ہے؟ تیرتی لاش نے کہا, جہاں یہ جنگل جنوب میں ختم ہوتا ہے وہاں ایک دلدلی میدان شروع ہوتا ہے, اس کے دوسرے کنارے پر کالی چٹانوں کے درمیان موت کی وادی ہے, مگر بڑی ہوشیاری سے وہاں جانا, وہاں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. ماریا نے کہا, مجھے اس سرکٹی بلا کی کوئی کمزوری بتاؤ. تیرتی لاش کی آواز آئی, اس کی کوئی کمزوری نہیں, اگر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں, اب میں جاتی ہوں, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس کے ساتھ ہی تیرتی ہوئی لاش کے ماتھے پر جلتا دیا بجھ گیا, وہ پانی کے اندر چلی گئی. ماریا اسی وقت فضا میں بلند ہوئی اور تیز رفتاری سے فضا میں اڑتی پڑتال کے پہاڑ کے طے خانے میں پہنچی, جہاں خلائی انجینئر سمپان اور چیو سیلنگ کو سارا واقعہ کہہ سنایا. چیو سیلنگ بھی فکر مند ہوا, اس نے سمپان سے کہا, میرے دوست, تمہیں سے جگہ رہنا, میں اور ماریا اب موت کی وادی میں عمران, شیبہ اور گارشا کو بچانے کے لیے جاتے ہیں. یہ کہہ کر ماریا اور چیو سیلنگ طے خانے سے نکل کر موت کی وادی کی طرف چل پڑے. ساری رات وہ جنگل میں چلتے رہے, صبح کے وقت دلدلی میدان کے قریب پہنچ گئے, اس کو عبور کیا. اب ان کے سامنے موت کی وادی تھی جہاں سرکٹی بلا کی حکومت تھی. سورج نکل آیا. چیو سیلنگ اور ماریا نے کالی کالی بھیانک شکلوں والی چٹانیں دیکھی جو چاروں طرف پھیلی تھی. ان کے درمیان ایک گہری وادی تھی. اس وادی میں سناٹا چھایا تھا, درختوں پر کوئی پرندہ تک نہ بولتا تھا. چیو سیلنگ بولا, یہی موت کی وادی ہے. ہاں, ماریا نے جواب دیا. میں اس وادی کا جائزہ لیتی ہوں, تم یہاں رکو, چیو سیلنگ نے کہا, مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے. ماریا بولی, میں کسی کو نظر نہیں آ سکتی, سرکٹی بلا بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گی, پھر خطرہ کیسا؟ ہمارا تو کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے, میں جاتی ہوں. ماریا فضا میں غوطہ لگا گئی. اس کی خوشبو ٹیو سیلنگ سے دور ہونے لگی. وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا اور موت کی وادی کے درختوں کو تکنے لگا. ماریا غیبی حالت میں اڑتی ہوئی موت کی وادی کے درختوں میں اتر گئی. یہاں درختوں کے نیچے نیچے جگہ جگہ نوکیلے پتھر تھے. نہ آدم تھا, نہ آدم ذات, نہ جانور, نہ پرندہ. ایسا سناٹا جسے کبھی ماریا نے پہلے نہ دیکھا. ماریا زمین سے ایک فٹ بلند ہو کر چل رہی تھی. اچانک اس کی نظر ایک درخت کی شاخ پر پڑی جس کے ساتھ کالے رنگ کا لمبا سانپ لٹکا تھا اور اپنا منہ کھول کر ماریا کی طرف دیکھ رہا تھا. ماریا کو سانپ محسوس ہوا کہ سانپ ایسے دیکھ سکتا ہے. ماریا جان بوجھ کر دائیں طرف چلی. سانپ نے بھی اپنا منہ دائیں طرف کر لیا. اس کا مطلب تھا کہ سانپ ماریا کو دیکھ سکتا تھا. ماریا کو خیال آیا اگر موت کی وادی کے سانپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو سرکٹی بلا بھی اسے دیکھ لے گی. وہ سانپ کے قریب سے ہو کر گزری تو سانپ نے ہلکی سی پھنکار ماری. ماریا کے جسم کی لہروں میں سنسنی دوڑ گئی. وہ ذرا آگے ہوئی تو وہاں زمین پر کتنی ہی قبریں بنی ہوئی تھیں. ہر قبر پر کسی نہ کسی جانور کا بت بنا کر رکھا ہوا تھا. ماریا قبروں میں سے گزرنے لگی. قبریں جہاں ختم ہوئی وہاں درخت کی شاخ سے ایک انسانی کھوپڑی لٹکی تھی. جو ہی ماریا اس کے قریب سے گزری کھوپڑی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی. اس چیخ سے موت کی واری گونج اٹھی. ساتھ ہی ایک بگولا اٹھا جو چکراتا ہوا ماریا کی طرف بڑھا اور ماریا کو اٹھا کر درختوں کے اوپر لے گیا. بڑی مشکل سے ماریا نے اپنے آپ کو بگولے سے آزاد کرایا اور دوبارہ نیچے آئی. اس نے دیکھا ایک قبر کے نیچے خفیہ راستہ زمین کے اندر جاتا ہے. ماریا نیچے اتر گئی. غار میں گپ اندھیرا تھا مگر ماریا کو غار کی چھت سے لٹکتے جالے اور زمین پر بکھری انسانی کھوپڑیاں جگہ جگہ نظر آ رہی تھیں. اب اسے عمران شیبہ اور گارشہ کے بارے میں تشویش ہوئی کہ کہیں سرکٹی بلا نے انہیں بھی ہلاک نہ کر ڈالا ہو. وہ سرنگ میں تھوڑا آگے گئی کہ اسے روشنی نظر آئی. یہاں سے سرنگ کے باہر ایک چھوٹے سے احاطے میں سرنگ نکلتی تھی. احاطے میں چاروں طرف اونچی اونچی پتھریلی دیواریں تھی. درمیان میں کتنے ہی انسانوں کے سر زمین سے باہر نکلے ہوئے تھے. ماریا لپک کر قریب گئی. معلوم ہوا سارے کے سارے انسانی سر پتھر ہو چکے ہیں. ان میں عمران شیبہ اور گارشہ کے سر بھی تھے. اتنے میں ایک دلسوز چیخ فضا میں گونج اٹھی. ماریا تیزی سے پیچھے کو ہوئی مگر پیچھے اس سے دو قدم کے فاصلے پر سرکٹی بلا کھڑی تھی. اس کا سر غائب تھا مگر گردن پر ایک گول آنکھ باہر کو نکلی ہوئی تھی جس کا سرخ ڈیلا سیدھا ماریا کو تک رہا تھا. ماریا نے فضا میں اچھل کر اوپر اٹھنا چاہا مگر اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے. سرکٹی بلا نے اپنا ہاتھ ماریا کی طرف بڑھایا. ماریا کو ایک بجلی کا جھٹکا لگا. وہ اپنے آپ زمین میں دھستی گئی. گردن تک آ کر اس کا جسم اپنے آپ رک گیا. اس کے بعد ماریا کو کچھ ہوش نہ رہا. ماریا بھی پتھر بن گئی. اس کا سر زمین سے باہر نکلا ہوا تھا. سرکٹی بلا آہستہ سے مڑی احاطے کے کونے میں جا کر زمین کے نیچے اتر گئی. جب ماریا کو کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ آئی تو تھی سیلنگ کو فکر ہوئی. وہ چٹان کی اور سے نکلا اور موت کی وادی میں محتاط قدم اٹھاتا چلنے لگا. چھوٹے بڑے پتھروں اور قبروں میں سے گزرتا وہ ایک جگہ کر رک گیا. یہاں اسے قبر کے پہلو میں زمین کے اندر جاتا راستہ دکھائی دیا. وہ یہاں سے تھی سیلنگ کو ماریا کی ہلکی ہلکی خوشبو آنا شروع ہو گئی. ماریا اسی طرف گئی تھی یہ سوچ کر تھی سیلنگ بھی سرنگ میں اتر گیا. اس سے بھی سرنگ کے اندر جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں بکھری ہوئی دیکھی. وہ آگے بڑھتا گیا. ماریا کی خوشبو اسے برابر آ رہی تھی. ابھی آدھی سرنگ بھی پار نہ ہوئی تھی کہ ایک تیز بگولا سرنگ کے اندر گھس آیا. تھیو سیلنگ ایک قلائی آدمی تھا. اس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی. بگولا اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا. فوراً ہی سرکٹی بلا کی بھیانک چیخ بلند ہوئی. تھیو سیلنگ نے فوراً اپنی گردن پر اپنی انگلی لگائی اور وہ انسانی انگلی کے برابر چھوٹا ہو گیا. چھوٹا ہوتے ہی اس تیز سرنگ کے دوسرے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی تھیو سیلنگ سرنگ کے دروازے سے نکل کر پتھر کے انسانی سروں والے احاطے میں داخل ہوا. اس کی نظر سرکٹی بلا پر پڑی. سرکٹی بلا دیوانوں کی طرح تھیو سیلنگ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی. اس کے حلق سے دہشتناک آوازیں نکل رہی تھی. سرکٹی بلا ایک انسانی سر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. اس کی پشت تھیو سیلنگ کی طرف تھی. تھیو سیلنگ ننھے سے منڈک کی طرح ہو گیا. وہ گھاس میں رینگ رینگ کر چلتا سرکٹی بلا کے پیچھے آیا. یہ بڑا ہی خطرناک لمحہ تھا. ذرا سی بھی احتیاطی تھیو سیلنگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتھر بنا کر زمین میں گاڑ سکتی تھی. تھیو سیلنگ نے زمین میں دھسے ہوئے انسانی سر دیکھ لیے. اس سے ماریا کے سر کو بھی دیکھ لیا تھا. پتھر کی بنتے ہی ماریا ظاہر ہو گئی. تھیو سیلنگ ماریا کو پہلے کئی بار دیکھ چکا تھا. سرکٹی بلا آہستہ آہستہ پیچھے جھول رہی تھی. منہ سے عجیب و غریب آواز سے نکال رہی تھی اور کوئی تلسمی منتر پڑھ رہی تھی. شاید وہ اس تلسمی منتر کے ذریعے وہاں تھیو سیلنگ کو تلاش کرنا چاہتی تھی. تھیو سیلنگ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. اسے بجلی جیسی تیزی سے کام لینا تھا. سب سے پہلے تھیو سیلنگ نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی اپنی گردن کی خاص رگ پر رکھی اور وہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں پورے قد کا بن گیا. سرکٹی والا نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی تو پیچھے کو گھومی, مگر اتنی دیر میں تھیو سیلنگ اپنی انگلی سرکٹی بلا کی گردن کے ساتھ لگا چکا تھا. سرکٹی لاش کے اندر ایک عجیب سا دھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہ انسانی انگلی کے برابر ہو کر گھاس پہ غضبناک ہو کر اچھلنے لگی. تھیو سیلنگ نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس کے اوپر اپنا بھاری جوتے والا پاؤں رکھ دیا, اسے پوری طاقت سے کچل ڈالا. اس کے پاؤں کو نیچے سے دھچکے لگے, مگر تھیو سیلنگ سرکٹی بلا کو کچلتا چلا گیا. اسے دیکھا احاطے میں شور و غل مچ گیا اور جتنے انسان پتھر کے بن کر زمین میں دھس گئے تھے وہ سب کے سب زمین سے باہر زندہ ہو کر آ گئے. اسے ماریا کی تیز خوشبو آئی. ماریا ایک بار پھر غائب ہو گئی, مگر تھیو سیلنگ کے بالکل پاس کھڑی تھی. اس نے خوش ہو کر کہا, تھیو سیلنگ اس وقت اگر تم نہ آتے تو میرا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہ تھا. عمران شیوا اور گارشا بھی اپنے آپ کو دوبارہ زندہ ہو جانے پر بہت حیران تھے اور خوشی سے تھیو سیلنگ کو دیکھ رہے تھے. ماریا نے تھیو سیلنگ سے کہا, وہ دیکھو وہ عمران شیوا اور گارشا ہیں, آؤ میں تمہیں ان سے ملاؤں. تھیو سیلنگ گارشا کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کا تعلق آسمانی سیارے اور چاند سے ہے. گارشا بھی تھیو سیلنگ سے مل کر بہت خوش ہوئی. دوسرے لوگ جو زندہ ہو گئے تھے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے. تھیو سیلنگ اور ماریا نے عمران شیوا اور گارشا کو ساتھ لیا. دیگان سیارے کے سائنسدان سمپان سے ملنے پٹال پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں سمپان ان کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. گارشا کا سمپان سے تعارف کروایا گیا. سمپان نے کہا, گارشا تمہارے سیارے کی مخلوق نے اس زمین کی امن پسند مخلوق کو بہت تنگ کیا. گارشا بولی, اسی لیے میں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے, اب ان کے خلاف جنگ کر رہی ہوں. سمپان نے کہا, شاباش, دنیا میں کیا بلکہ سارے ہی نظام شمسی میں ہر جگہ امن اور سلامتی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد اور نظم و ضبط سے کام کر رہا ہے. ہمیں بھی زمین پر اسی طرح کام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بنینوں انسان کی سلامتی ہے. عمران بولا, ہمارا مقصد یہی ہے اور ہم اسی مقصد کو لے کر ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں تاکہ اوٹان کی تخریب کار مخلوق سے اپنی ہی زمین کو بچا سکیں. اگرچہ ان کا رابطہ ہماری زمین سے ٹوٹ چکا ہے, مگر اس کے کچھ آدمی ابھی تک ہماری زمین کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ان کی سازش ناکام بنا دی جائے گی, سمپان نے بڑی ہی پراعتماد لہجے سے کہا. شیوا بولی, مگر ہم تو اپنے زمانے سے نکل کر سینکڑوں برس پیچھے کے زمانے میں آ گئے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے. ماریا نے کہا, اسی لیے تو ہم تمہیں یہاں لائے ہیں. سمپان تمہیں واپس تمہاری دنیا میں پہنچا دے گا. کیا واقعی؟ گارشا نے پرشوک لہجے سے کہا. سمپان بولا, گارشا تم خلائی مخلوق ہو, تم میری بات سمجھ سکو گی. یہاں لیبورٹری میں ٹائم سلینڈر موجود ہے, اس کے ذریعے سے تم لوگ واپس اپنے زمانے میں پہنچ سکو گے. گارشا بڑی خوش ہوئے اس سے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا, مجھے جلدی سے ٹائم سلینڈر کے پاس لے چلو. وہ سب دوسرے کمرے میں آ گئے. یہاں ٹائم سلینڈر رکھا ہوا تھا. گارشا نے بڑے ہی غور سے ٹائم سلینڈر کا معائنہ کیا اور سمپان کی طرف دیکھ کر بولی, ہمارے اوٹان سیارے کے ٹائم سلینڈر سے یہ کچھ مختلف ہے. سمپان نے سلینڈر میں لگے چاندی کے ایک چھوٹے سے سرکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, تم نے خوب پہچانا گارشا, تمہارے اوٹان کے سیارے کے سلینڈر میں جب کوئی آدمی یا دوسری چیز ذروں اور شعاؤں میں تبدیل ہو کر فضا میں نکلتی ہے تو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری طرف بھی اس قسم کا دوسرا ٹائم سلینڈر موجود ہو. جب اس سلینڈر کے لیے یہ بات ضروری نہیں, یہ کسی بھی انسانی جسم کو ذرات میں تبدیل کر کے اپنی طے شدہ فریکوینسی پر پہنچا دیتا, چاہے وہاں دوسرا ٹائم سلینڈر موجود ہو یا نہ ہو. عمران بولا, یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے. پاکستان میں اوٹان مخلوق کا طے خانے والا ٹائم سلینڈر تو تباہ کر دیا گیا ہے, یوں ہم بغیر سلینڈر کے بھی پاکستان جا سکتے ہیں. گارشا تھیو سیلنگ کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی, تھیو سیلنگ, کیا تم ہمارے ساتھ پاکستان نہیں چلو گے؟ تھیو سیلنگ نے کہا, سمپان اکیلا ہی کافی ہے, یہ اکیلا ہی اوٹان سیارے کی ساری دشمن مخلوق کا مقابلہ کر سکتا ہے. میں اور ماریا یہاں تم لوگوں سے جدا ہو جائیں گے. ماریا نے بھی تھیو سیلنگ کی تائید کی. سمپان نے تھیو سیلنگ سے ہاتھ پلایا تو تھیو سیلنگ نے کہا, سمپان, عمران اور شیوا کے ملک پاکستان کو اوٹان کی تباہی سے بچانا ہمارا فرض ہے. پاکستان امن پسند لوگوں کا ملک ہے اور اوٹان کی مخلوق ایک ظالم اور انسان دشمن مخلوق ہے. سمپان نے تھیو سیلنگ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا, تم میری خفیہ طاقتوں سے خوب واقف ہو, فکر نہ کرو, ہم دیگان سیارے کے رہنے والے امن پسند ہیں اور امن پسند قوموں اور ملکوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. عمران گاہ شاہ شیبہ اور سمپان ٹائم سلینڈر میں داخل ہوئے. سمپان نے ایک ساتھ سلینڈر کے اندر لگے ہوئے دو تین بٹن دبائے. سلینڈر میں مختلف رنگوں کی روشنیاں پھیل گئیں. پھر نیلے رنگ کی روشنی بجلی کی طرح چمکی. دوسرے لمحے سلینڈر خالی تھا. عمران شیبہ گاہ شاہ اور سمپان قدیم زمانے سے نکل کر 1991 کے زمانے کے پاکستان کی طرف ذرات کی شکل میں روانہ ہو چکے تھے. ٹیوسیلنگ اور ماریا نے جب سلینڈر خالی دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور لیبورٹری سے نکل کر اپنے نامعلوم سفر کی طرف چل پڑے. عمران شیبہ سمپان اور گاشا کے جسم ذرات میں تبدیل ہو کر ایک فریکوینسی پر روشنی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پرانے زمانے سے نکل کر وقت کی لہروں کو چیرتے ہوئے 1991 کے پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ ایک طرح سے وقت کی سرنگ کو عبور کر رہے تھے. ان میں سے کسی کے جسم کے ذرات کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں سے گزر رہے ہیں. چند لمحات میں لوگوں کے جسمانی ذرات 3000 سالوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آئے اور پھر ایک مقام پر پہنچ کر ان کے جسم ظاہر ہو گئے. سمپان اور گاشا چکے خلائی انسان تھے, اس لیے وہ اپنے ذرات کو دوبارہ جسمانی حالت میں دیکھ کر حیران نہ ہوئے. مگر عمران اور شیبہ بار بار اپنے جسم کو تک رہے تھے. عمران نے پوچھا, گاشا کیا واقعی ہم 3000 سال پرانے زمانے سے نکل کر 1991 میں آ گئے ہیں؟ گاشا مسکرائی. شیوا کے چہرے پر بھی یہی سوال تھا. سمپان نے کہا, کیوں نہیں, تم اپنے وطن پاکستان میں ہو, یہ 1991 کا زمانہ ہے. میں نے ٹائم سلینڈر کی فریکوینسی 1991 پر سیٹ کی تھی. گاشا نے مسکرا کر کہا, کیا تم اپنے وطن کی سرزمین کو نہیں پہچانتے؟ عمران اور شیوا آپس میں ایک دوسرے کو تکنے لگے. وہ ریتیلی زمین پر کھڑے تھے. ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سنگلاف تیرے تھے. ایک تیرے پر نصف چاند کی شکل کا بڑا ریڈار لگا تھا جو آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا. شیبا نے کہا, یہ اپنا کراچی ہے. سمپان آگے بڑھا. تیرے کی دوسری جانب ایک چوڑی ہموار پختہ چمکیلی سڑک تھی جس کے کنارے صاف شفاف فٹ پاتھ بنے تھے. سامنے ٹیلیفون بوتھ تھا. عمران بولا, کراچی کی سڑکیں بڑی صاف ستھری ہو گئی ہیں مگر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے. کیا بات ہے؟ شیوا نے حیرانی سے سوال کیا. گارشا اور سمپان بھی پاس ہی کھڑے تھے. اتنے میں سامنے سے سبز اور سفید رنگ کی ایک دو منزلہ بس ان کے قریب آ کر رک گئی. بس چمک رہی تھی. عمران نے شیوا سے کہا, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے وطن میں واپس آ گئے. مگر وہ دونوں اس تبدیلی پر دل ہی دل میں کچھ حیران تھے کہ سڑکوں پر ٹریفک کا شور بھی نہیں ہے, بسیں بڑی ہی صاف ستھری حالت میں ہیں, لوگ بھی بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے اپنی نشستوں پر خاموشی سے بیٹھے ہیں, کوئی رش نہیں ہے. بس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور اپنے آپ بند ہو گیا. عمران شیبہ سمپان اور گارشا بس کی پہلی منزل میں بیٹھ گئے. بس چل پڑی. صاف ستھری وردی والے بس کنڈکٹر نے عمران سے پوچھا, کہاں جائیں گے صاحب؟ عمران نے اپنے علاقے کا نام بتایا. کنڈکٹر نے چار ٹکٹ کاٹ دیے. شیوا نے دیکھا کہ عورتوں کے حصے میں خواتین بیٹھی ہیں, وہ سب کے سب لبادے اوڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے سر اور جسم لبادے میں ڈھانپ رکھے ہیں. شیوا نے عمران کے کان میں کہا, ہم کسی دوسرے ملک میں تو نہیں آ گئے؟ عمران نے جواب دیا, نہیں شیوا, ہم پاکستان میں ہی ہیں. بس شہر کی کچھ آدھا اور بانونک سڑکوں پر سے گزر رہی تھی. دونوں جانب 50-50 منزلہ اونچی اونچی عمارتیں کھڑی تھی جن کے شیشے دن کی دھوپ میں چمک رہے تھے. سڑکوں پر کہیں کوڑا کرکٹ نہیں تھا. فٹ پاتھ کی دونوں جانب پام کے ہرے بھرے درخت لہرا رہے تھے. لوگ اجلا لباس پہنے خاموشی سے اپنے اپنے کام پر جا رہے تھے. عورتیں کہیں کہیں نظر آتی تھی. قریب ہر عورت نے اپنے جسم کو سفید یا سیاہ لبادے میں جھانپ رکھا تھا. شیوا اور عمران حیران ہو کر کراچی شہر کی حیرت انگیز تبدیلی کو دیکھ رہے تھے. اس انقلاب کو گاشا نے بھی محسوس کیا. وہ عمران کی طرف جھک کر کہنے لگی, عمران, کراچی شہر تو بالکل بدل گیا ہے. اتنے میں بس ایک اسٹاپ پر رکی. لوگ قطار باندھ کر بڑے ہی صبر و سکون سے بس سے باہر نکلے. فٹ پاتھ پر آ کر عمران شیوا اور گاشا سمپان کو لے کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. سمپان نے گاشا سے سوال کیا, اوٹان کی خلائی مخلوق جس قبرستان والے تہ خانے میں رہا کرتی ہے, میں اس جگہ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. گاشا شیبہ اور عمران چاروں طرف اونچی اونچی انتہائی دل فریب اور چمکیلی عمارتوں کو تک رہے تھے. شیبہ نے عمران سے کہا, عمران, یہ تمہارا محلہ نہیں ہے. عمران نے بائیں جانب تیرے پر بنے ہوئے ٹاور کی طرف اشارہ کر کے کہا, مگر یہ گولڈن ٹاور تو ہمارے ہی علاقے میں تھا. اگر اس کے گنبد کا رنگ تبدیل کر دیا گیا ہے مگر یہ ہمارے ہی علاقے کا ٹاور ہے. گارشا نے سمپان کو دیکھا, ایک طرف لے جا کر رازداری سے کہا, سمپان, لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. संपान ने हमें सुकड़ते हुए पूछा, कैसी गड़बड़? कारशर ने कहा, मेरे साथ आओ। 2070 के पाकिस्तान में गारशर अपने साथ संपान को लेकर इमरान और शिबा के पास वापस आई। इमरान और शिबा हैरतजदा होकर इमारतों को देख रहे थे जो बिल्कुल बदल गई। इमरान को अपना मकान कहीं नजर न आ रहा था। इसकी जगह एक 50 मंजिला शानदार इमारत खड़ी थी जिसका दरवाजा शीशे का था। इनके मकान के बाहर जो अल्लाह बख्श पटवारी का खोखा हुआ करता था, इसकी जगह टेलीफोन बूथ लगा था। इमरान ने गारशा की तरफ देखकर कहा, गारशा, ये वो शहर कराची नहीं है जिसे हम छोड़कर गए। गारशा और संपान समझ गए कि क्या गड़बड़ हो गई, मगर अभी वो इमरान और शिबा को बताना नहीं चाहते थे। गारशा ने इमरान से कहा, वो सामने सुपर स्टोर है, वहाँ चलकर मालूम करते हैं ये कौन सा इलाका है। इमरान बोला, मगर पहले तो यहाँ कोई सुपर स्टोर नहीं था, यहाँ तो 15-20 झोपड़ियाँ हुआ करती थी। संपान ने कहा, भाई कराची शहर तरक्की कर गया है, चलो सुपर स्टोर में चलते हैं और जाकर मालूम करते हैं। वो सुपर स्टोर में दाखिल हो गए। वहाँ शीशे की अलमारियों में हर शय करीने से लगी थी। लोग बड़े ही सुकून के साथ अपनी पसंद की चीजें उठा उठा कर ट्रॉलियों में रख रहे थे। सुपर स्टोर में लाउड स्पीकर लगे थे जिनमें कुरानी आयात की क़िरात हल्की हल्की मुकद्दस आवाज से मुसलसल सुनाई देती थी। जगह जगह पाकिस्तानी झंडे लगे थे। यहाँ भी खवातीन सफेद और स्याह लिबादों में मलबूस थीं। बास खवातीन ने शिबा और गारशा के लिबास की तरफ हैरानी से देखा, मगर किसी ने इनसे कुछ न कहा। ये लोग काउंटर की तरफ बढ़े जहाँ एक नौजवान सख्त वर्दी में मलबूस इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर चीजों का वजन कर रहा था। अचानक इमरान की निगाह दीवार पर लगे प्लास्टिक के कैलेंडर पर पड़ी। वहाँ कैलेंडर के ऊपर नमाज वोमिन की मेराज है लिखा था, नीचे तारीख महीना और सन दर्ज था। इसे देखते ही इमरान के पांव तले से जमीन निकल गई। इसने कपकपाते हाथों से शिवा के कंधे को हिलाया और बोला, इस कैलेंडर की तरफ देखो, क्या ये सच है? गारशा और संपान को पहले ही सब कुछ मालूम हो गया था। वो खामोश थे। शिवा ने कैलेंडर की तरफ निगाह उठाई। इस पर लिखा था 13 सितम्बर 2070। शिवा के बदन में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। तब संपान गारशा ने इमरान और शिबा को अपने साथ लिया और सुपर स्टोर की एक जानिब आए। गारशा ने इमरान और शिबा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा और हौसला देते कहा, अच्छा हुआ जो बात हम तुम्हें बताने वाले थे वो तुम अपने आप इस कैलेंडर को देखकर समझ गए। इमरान और शिबा के होठ खुश्क थे। आके हैरत से खुली हुई थी। इमरान ने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए कहा, गारशा, क्या हम? इससे आगे वो कुछ न बोल सका। इसका हलक भी खुश्क हो गया। गारशा ने इमरान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, हाँ इमरान, हम 80 बरस आगे के जमाने में आ गए हैं। जब हम यहाँ से चले थे तो 1991 का जमाना था और अब 2070 का कराची। शिवा को चक्कर आ गया। गारशा ने इसे संभाला दिया। साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ आकर उन्होंने शिवा को पानी पिलाया। शिवा की तबीयत जरा संभली। इमरान भी किसी न किसी हद तक वक्त की इस 80 बरस की चलांग को कबूल कर चुका था। इसे गहरा सांस भरा और गारशा संपान की तरफ देखकर बोला, मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या आप लोगों ने टाइम सिलेंडर की फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से फिक्स नहीं किया था? संपान एल्युमिनियम की कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, इमरान, मशीन चाहे किसी भी सैयारे की हो, इसमें कभी न कभी खराबी पैदा हो जाती है। टाइम सिलेंडर के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारी फ्रीक्वेंसी की किसी एक लहर में किसी एक जगह पर जर्रे के करोड़वें हिस्से के बराबर नन्ही सी तब्दीली वाकई हुई। इससे हमें 1991 के पाकिस्तान से 2070 ईस्वी के पाकिस्तान में पहुंचा दिया। शिबा ने मायूसी भरे लहजे में पूछा, हमारे माँ बाप कहाँ होंगे? मेरी छोटी बहन थी, 5 साल की थी। क्या वो 85 बरस की हो गई होगी? इमरान ने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। शिबा घबराई हुई आवाज से बोली, और मेरा 7 बरस का छोटा भाई, मेरा एक ही भाई था, वो कहाँ होगा? और वो भी चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा कर सिसकियां भरने लगी। संपान ने गारशा को इशारा किया। गारशा ने इमरान और शिबा के सरों पर बारी बारी शफकत से हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, तुम दोनों साइंस के तालबे इल्म हो, तुम्हें हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर तुम 3000 बरस पीछे के जमाने में भी जा चुके हो, तुम वक्त की बाजीगरी का तमाशा देख चुके हो, तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम लोग 80 बरस आगे के जमाने में आ गए। इमरान ने सर उठाकर पूछा, मगर मेरे अम्मी अबू, मेरी छोटी बहन कहाँ है? अल्लाह के लिए मुझे इनके पास ले चलो। मैं भी अपनी मामी डैडी और अपने छोटे भाई के पास जाना चाहती हूँ, शिबा ने कहा। ये कहकर शिबा एकदम कुर्सी से उठ खड़ी हुई। संपान और गारशा ने भी यही मुनासिब समझा कि इन दोनों को इनके घरों में ले जाया जाए। تاکہ حقیقت ان پہ خود بخود کھل جائے۔ عمران کا محلہ قریب تھا، بلکہ وہی محلہ تھا جہاں کبھی عمران کا مکان ہوا کرتا تھا۔ اس کے امی ابو وہاں رہتے تھے، اس کی چھوٹی بہن بھی رہتی تھی۔ عمران نے ایک آدمی سے اپنے باپ کا نام لے کر گھر کا پتہ پوچھا۔ اس آدمی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آخر ایک مارکیٹ میں انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا، جس نے عمران کو بتایا کہ اس نام کا بزرگ اور اس کی بیوی کو فوت ہوئے 50 برس گزر چکے ہیں۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے امی ابو فوت ہو چکے تھے، مگر اس کی چھوٹی بہن جس کی عمر 5 سال تھی وہ ضرور زندہ ہوگی۔ بوڑھے آدمی نے عمران کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت سامنے والے فلیٹ میں ضرور رہتی ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، اولاد بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ عمران فلیٹ کی طرف دوڑا۔ شیبہ، گاشا اور سمپان اس کے ساتھی تھے۔ عالی شان بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر عمران نے گھنٹی بجائی۔ ایک نوکرانی نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عمران نے کہا کہ عائشہ بیوی یہی رہتی ہیں۔ پیچھے سے ایک عورت کی کمزور اور بوڑھی آواز آئی، کون آیا ہے مجھ سے ملنے؟ عمران کمرے میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک 85 سالہ بوڑھی عورت جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، چہرہ جھریوں سے بھر گیا ہے، ایک آرام کرسی پر بیٹھی ہے۔ عمران اس کی طرف بے اختیار ہو کر بڑھا، اس نے بوڑھی عورت کا کانپتا ہوا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا عائشہ بیبی میں عمران ہوں، تمہارا بڑا بھائی۔ یہ عمران کی چھوٹی بہن عائشہ ہی تھی جس کو عمران 5 سال کی عمر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ 85 سالہ بوڑھی عورت بن گئی۔ بوڑھی عورت کی مرد آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، جیسے عمران کو دیکھا، بھلا وہ عمران کو کیسے نہ پہچانتی؟ عمران تو ابھی تک 22 سالہ جوان لڑکا تھا۔ اس نے اپنا پیارا بڑا بھائی دیکھا، بوڑھی بہن پر سکتہ چھا گیا، اس کے ہونٹ کپ کپ آئے، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ بھلا اسے کیسے یقین آتا کہ اس کی اپنی عمر تو 85 سال ہے، مگر اس کا بڑا بھائی ابھی 22 برس کا نوجوان ہے۔ گائشہ نے عمران کو پیچھے کھینچ لیا۔ نوکرانی کی سمجھ پہ کچھ نہیں آیا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شیبہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی، وہ چیخ مار کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمپان اور گارشا نے عمران کو سہارا دیا اور فلیٹ سے باہر لے آئے۔ شیبہ نے روتے ہوئے کہا گارشا اگر میرا چھوٹا بھائی زندہ ہوگا تو کیا وہ بھی اتنا ہی بوڑھا ہو گیا ہوگا؟ اللہ کے لیے مجھے 3000 سال واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ بڑی مشکل سے سمپان اور گارشا نے عمران اور شیبہ کو سنبھالا۔ اب وہ ایک نہایت ہی قیمتی اور آرام دہ ٹیکسی میں سوار ہوئے، شیبہ کی کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ کراچی شہر میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی تھی، عمارتیں بہت اونچی اونچی تھیں، سڑکیں کشادہ تھی، ہر طرف صفائی تھی، بجلی اور ٹیلی فون کا کوئی تار باہر نہیں تھا، سب تار زمین کے اندر کر دیے گئے تھے۔ ایک خوبصورت مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی اور لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک بھی بھکاری دکھائی نہ دیتا تھا، ہر شخص اجلے لباس میں تھا، سب کے چہرے صحت مند اور شگفتہ تھے۔ کوئی عمارت کوئی دکان ایسی نہ تھی جہاں قرآنی آیات کندہ نہ ہو۔ جگہ جگہ ٹیلی فون بوتھ لگے تھے، ٹریفک کا نظام آٹومیٹک تھا، گاڑیاں کم تھی مگر بہت قیمتی معلوم ہوتی تھی۔ شہر کی ہر عمارت کی آخری منزل اور عمارت کے سامنے پورچ میں پاکستان کا سب سے لالی پرچم بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ گاشا نے کہا پاکستان نے اللہ کے فضل سے بہت ترقی کر لی ہے، یہ خوشحال ترقی یافتہ اسلامی ملک بن گیا ہے۔ عمران کے منہ سے اپنے آپ نکلا اللہ ہمارے پاکستان کو قیامت تک سلامت اور ترقی یافتہ اسلامی ملک کی حیثیت سے قائم و دائم رکھے۔ شیوا نے آہستہ سے کہا آمین۔ ٹیکسی انہیں شیوا کے محلے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ شیوا پٹی پٹی آنکھوں سے اس مقام کو تک رہی تھی جہاں کبھی ان کی چھوٹی سی کوٹھی ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں کوٹھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کی جگہ ایک 70 منزلہ شان و شوکت والی 7 ستری چمکیلی عمارت کھڑی تھی، جس کے باہر بھی ایک گول شیشے والی لفٹ لگی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک ضعیف عورت ملی، جس سے شیوا نے اپنے ڈیڈی کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں ہوتے ہیں۔ ضعیف عورت نے بتایا کہ ان کا اور ان کی بیگم کا انتقال عرصہ دراز ہوئے ہو چکا ہے، ہاں ان کا ایک بیٹا ضرور زندہ سلامت ہے، وہ فلیٹ نمبر 204 میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہتا ہے مگر وہ بہت بیمار ہے۔ ضعیف عورت نے شیوا کے چھوٹے بھائی کا نام بالکل ٹھیک بتایا۔ شیوا فلیٹ نمبر 204 کی طرف بھاگی۔ سمپان، گارشا اور عمران اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ ایک نوجوان نے کھولا، اس نے شیوا کو غور سے دیکھا اور پوچھا محترمہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ شیوا نے کپ کپاتی آواز سے کہا مجھے مجو میاں سے، میرا مطلب ہے امجد صاحب سے ملنا ہے، یہ میرے ساتھی ہیں، ہمیں ان سے ضروری کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان جو شیوا کے چھوٹے بھائی امجد کا پوتا تھا کچھ پوچھتا، شیوا بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے دیوار پر اپنی مامی جاری کی تصویریں لگی نظر آئیں، وہ تصویر کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسرے کمرے سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، پرویز یہ کون رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 29 پر ناول کا یہ پاٹھ ختم ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ پاٹھ نمبر 2 میں سماعت کریں۔